یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعرات 20 دسمبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ امریکی صدر کا شام سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان، فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ تجزیہ کار بولے،
میرا خیال ہے کہ یہ شاید بدلتی ہوئی ایک بڑی علاقائی تبدیلی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔
اپنی فلم ایک سے زائد مرتبہ نہیں دیکھتے تو پھر آخری وقت تک کیمروں میں گھرے رہنے کی خواہش کیوں؟ شاہ رخ خان بولے،
آبادی سال زندگی فلموں میں گئی، 30 سال سے کام کر رہا ہوں اور میں 15-20 گھنٹے سیٹ پہ رہتا ہوں، کہ کبھی ایسا موقع نہ ملے مجھے کہ مجھے کام جو ہے میں نہ کر رہا ہوں، میں چاہوں گا زندگی بھر جب تک ہمت ہے طاقت ہے کام کرتا۔
یہ سب اور دیگر کئی موضوعات آج کے سیربین کا حصہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے عالمی خبریں سنیے ہدا اکرام سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام سے امریکی افواج کی واپسی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ایران، روس اور شام کی دولت اسلامیہ کے خلاف مقامی لڑائی کا حصہ بننے کی توقع نہ کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شام سے امریکی افواج کی واپسی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جو کہ 100 دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ امریکی صدر کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز نے اس فیصلے پر کھل کر تنقید کی ہے اور اسے ایک بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن کے گیٹ وک ایئرپورٹ پر 2 ڈرونز کی اڑان کی اطلاعات کے بعد فلائٹ آپریشن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ گیٹ وک ایئرپورٹ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلائٹ آپریشن کی معطلی جمعرات تک جاری رہ سکتی ہے۔ سسیکس پولیس کے چیف کانسٹیبل گائلز یارک بولے،
جو کچھ ہم دوپہر سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک چیلنج ہے۔ میرا دل ان تمام خاندانوں کے لیے پریشان ہے جن کی زندگی کچھ لوگوں کے ناقابل یقین حد تک بے وقوفانہ رویے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔
برطانیہ کے قومی اعداد و شمار کے ادارے کے مطابق گزشتہ سال انگلینڈ اور ویلز میں تقریباً 600 بے گھر افراد ہلاک ہوئے، جو گزشتہ 5 سالوں کے مقابلے میں 24% اضافہ ہے۔ بے گھر مرد 44 جبکہ خواتین اوسطاً 42 برس تک زندہ رہ پاتی ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر اور سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ اس ریفرنس میں الزامات کی نوعیت بھی وہی ہے جس کے تحت سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ریفرنس رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے سندھ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ وفاقی کابینہ نے پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق رکھنے والے 2 ممبران قومی اسمبلی محسن داور اور علی وزیر کے نام فوری طور پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں پیش کر رہی تھیں ہدا اکرام، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں منشیات کے عادی نوجوانوں کی تعداد آخر ہے کتنی، اور اس بری عادت میں مبتلا افراد کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ پی ایس ایل کی 6ٹی ٹیم کس نے خریدی ہے، اور کیوں سوشل میڈیا کی توجہ اس خریداری پر ہے؟ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، لیکن سب سے پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شام سے امریکی فوج واپس بلانے کے فیصلے کو امریکی سینیٹرز اور اتحادی ممالک کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے توقع نہ کی جائے کہ وہ ایران، روس اور شام کی دولت اسلامیہ کے خلاف مقامی لڑائی کا حصہ بنیں گے۔ مزید تفصیل بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی اس خلاصے میں سنیے ثنا ڈار سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اب وقت ہے اپنی فوجیں دولت اسلامیہ کے خلاف شاندار فتوحات کے بعد واپس بلا لی جائیں۔ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شام سے امریکی افواج کی واپسی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جسے 100 دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ سینٹ کی فارن سروسز کمیٹی کے سربراہ باب کراکر نے اسے انتہائی برا فیصلہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریپبلکن سینیٹرز کو صدر ٹرمپ کے فیصلے سے افسوس ہوا ہے کہ وہ کرد اور عرب اتحادیوں کو صدر اسد اور ترکی کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کہتے ہیں کہ انہیں خوف ہے کہ یہ فیصلہ ایران اور روس کی بڑی فتح بن سکتا ہے۔
ISIS is not defeated in Syria and Iraq. I was there just a few months ago.
میرے خیال میں دولت اسلامیہ کو شام اور عراق میں شکست نہیں ہوئی ہے. میں کچھ ماہ پہلے وہاں موجود تھا. انہیں کافی حد تک نقصان پہنچا ہے اور وہاں موجود ہماری فوج شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے دوبارہ ابھرنے کی صورت میں انشورنس پالیسی ہے. ان کے وہاں رہنے کی بڑی وجہ کردوں کی حفاظت ہے جو ہماری طرف سے بہادری سے لڑے. اگر ہم اپنی فوج واپس بلا لیتے ہیں تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ وہ کیا محسوس کریں گے.
امریکہ کے بڑے اتحادی برطانیہ نے بھی صدر ٹرمپ کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. برطانوی وزیر دفاع ٹوبس البرٹ کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے. شام میں امریکی فوج زیادہ تر ملک کے شمالی علاقوں میں تعینات ہیں جو کہ کرد علاقے ہیں. شام میں امریکہ کے ایک اتحادی سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے فیصلے سے دولت اسلامیہ کو دوبارہ بحالی کا موقع مل سکتا ہے. ایس ڈی ایف کی جانب سے جاری ایک بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ امریکی فوج کے انخلا سے اتحادیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. روس کی جانب سے امریکی صدر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے. روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زہاروا نے کہا ہے کہ امریکی فیصلے کے نتیجے میں شامل سیاسی سمجھوتے کے حقیقی امکانات روشن ہو گئے ہیں.
سنا ڈار پیش کر رہی تھی بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ. اسی موضوع پر میں نے صحافی اور تجزیہ کار عامر رانا سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ صدر ٹرمپ کے شام سے امریکی فوج کے انخلا کے اعلان کی کیا اہمیت ہے اور اس فیصلے کے پیچھے کیا محرکات ہیں.
بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سرپرائز ہے جو امریکی صدر کی طرف سے آیا ہے, کیونکہ اس طرح کے کوئی اشارے موجود نہیں تھے کہ اچانک سے امریکہ جو ہے اپنے جو 2000 اس کے ٹروپس ہیں ان کو واپس بلانے کا اعلان کر دے گا. لیکن جو پچھلا میٹنگ ہوئی ہے G20 کی اور ان کی جو ملاقات ہوئی ہے ترکی کے صدر کے ساتھ, وہاں پہ لگ رہا تھا کہ کچھ آئس بریکنگ ہوئی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں. تو میرا خیال ہے یہ بڑا اہم کانٹیکسٹ ہے. امریکی فورسز ہیں وہ کرد علاقوں میں تھیں اور کرد ملیشیاز جو ہیں وہ ان کا جو انحصار تھا زیادہ تربیت کے لیے بھی اور ان کے جو ریسورسز ہیں وہ امریکی فنڈنگ کے اوپر تھا. میرا خیال ہے کہ یہ شاید بدلتی ہوئی ایک بڑی علاقے تبدیلی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے.
امریکی صدر کا شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش کو مکمل شکست دینے کا یہ جو دعویٰ ہے کس حد تک درست ہے؟
اس دعوے کو شاید زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا. اور جو ابتدائی رد عمل خود ریپبلکنز کی طرف سے آیا ہے, جو ان کے نیٹو کے الائز ہیں یورپ کی طرف سے آیا ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک داعش جو ہے اس کے فٹ پرنٹس ہیں اور وہ موجود ہیں, اس کے پاکٹس ہیں. لیبیا کے اندر اس نے کوشش کی ہے اپنے قدم جمانے کی, ابھی اس کا پوٹینشیل ایک بڑا خطرہ بننے کا ختم نہیں ہوا ہے.
امریکی صدر کا شام کے حوالے سے جو فیصلہ ہے, کیا اگلا فیصلہ افغانستان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان کے ساتھ حالیہ مذاکرات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو
افغانستان کے حوالے سے تو واضح اشارے دیے گئے تھے کہ شاید جو امریکی صدر ہیں وہ فورسز کو واپس بلانے کی طرف جا سکتے ہیں.
انتخابی مہم کے دوران بھی انہوں نے یہ وعدے کیے تھے.
بالکل کی ہے. اور لیکن اس کے بعد ابھی جو ماحول بنا ہے بات چیت کا طالبان کے ساتھ جو امریکی مذاکرات ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ایک مثبت پیش رفت تو جاری ہے, لیکن افغانستان کی صورتحال شاید مختلف ہے مڈل ایسٹ کی صورتحال سے. اور یہاں پہ جو امریکہ کے مفادات کی نوعیت بالکل مختلف ہے. افغانستان سے شاید جانا اس کے بہت بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہ ہو. چائنا کی موجودگی ہے ایران کے ساتھ, زمینی فوج کو محدود کیا جا سکتا ہے. یہ اس صورت میں ہوگا جب کوئی مذاکرات کسی حتمی نتیجے کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے. ابھی تو بہت انیشل سٹیج کے اندر ہے, لیکن اس قسم کا کوئی سرپرائز اناؤنسمنٹ جیسی سیریا کے مسئلے پہ ہوئی ہے ایسی نظر نہیں آتی, کیونکہ سیریا میں رشیا, ترکی, ایران اور ظاہر ہے کہ نیٹو بہت سارے
کئی پلیئرز موجود ہیں,
ایکٹر وہاں پہ تھے. لیکن یہاں افغانستان میں جو بنیادی ذمہ داری ہے سیکورٹی کی وہ اس کو لیڈ امریکہ کر.
صحافی اور تجزیہ کار عامر رانا. رخ کرتے ہیں پاکستان کا اور ذکر کرتے ہیں وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی کے اس بیان کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود اسکولوں میں 75% طالبات منشیات استعمال کرتی ہیں، لیکن ان کے بیان کے پیچھے شامل رپورٹ کیا زمینی حقائق کی ترجمانی کرتی ہے؟ ماہر نفسیات ڈاکٹر صداقت علی پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کے علاج اور بحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھا کہ کیا وہ اس رپورٹ کے اعداد و شمار سے اتفاق کرتے ہیں؟
میں زیادہ کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن صاحب نے بھی یہ کہا، یہ بالکل انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے اور کس طرح لوگ نشے کی طرف راغب ہوتے ہیں، کس عمر میں ہوتے ہیں۔ کرسٹل میتھ کبھی بھی پہلا نشہ نہیں ہوتا کسی بندے کا، پہلا نشہ عموماً اسکول کے بچے جو کرتے ہیں وہ سگریٹ نوشی ہے یا کوئی تمباکو پان گٹکا۔ اس کے بعد جب بچے میٹرک کر لیتے ہیں تقریباً یا کالج میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً زمانہ ہے جس میں وہ چرس کے کوئی تجربات کرتے ہیں۔ یہ گیٹ وے ڈرگز ہیں نا، تو آگے پھر رستہ کھلتا ہے شراب کا، ہیروئن کا، آئس کا، کرسٹل کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کوکین کا، یہ بعد میں آنے والی چیزیں ہیں۔
یہ کہیے گا ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان میں نوجوانوں میں پھر منشیات کا استعمال کس حد تک ہے؟
اچھا، یہ اوور آل پاکستان میں اگر آپ نوجوانوں میں 20 سال اور 30 سال کی عمر کے درمیان کا اگر آپ، تو یہ 4% ہے پاکستان میں منشیات کا جو استعمال ہے۔ وہ تعلیمی اداروں میں جانے والے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اسکول کالج اور یونیورسٹی لیول پہ ان میں سے صرف 4% طلبا ہیں جو سگریٹ سے اوپر کا کوئی نشہ استعمال کرتے ہیں، جو عام طور پر چرس ہوتا ہے یا پھر شراب کا استعمال بھی پایا جاتا ہے۔
کیسے پہنچتی ہے منشیات تعلیمی اداروں میں نوجوانوں تک؟
جیسے باقی معاشرے میں پہنچتی ہے۔ یہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی بیچنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص جو نشہ کرتے کرتے جس کی جیب خالی ہو جاتی ہے، تو اس کے نشہ کرنے کا امکان پھر بس یہ بچتا ہے کہ وہ اپنے لیے نشہ حاصل کرنے کی خاطر دوسرے لوگوں کو بھی نشہ بیچے۔ بیچنے والے، خریدنے والے، نشہ کرنے والے، یہ گڑبڑ ہو چکے ہوتے ہیں۔
اگر کسی گھر میں کسی بچے یا نوجوان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ منشیات استعمال کرتے ہیں، تو والدین کا اور گھر والوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟
سب سے پہلے تو اپنا طرز عمل خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی فیملی ممبر نشے کی بیماری میں یا بلا نوشی میں مبتلا ہے، تو ہمیں اپنے جو طور طریقے ہیں ان کو گراوٹ کا شکار نہیں کرنا چاہیے اور معقول طریقے سے اسرٹیولی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کی پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو ریسکیو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو تکلیفیں اس کو نشے کے استعمال سے پہنچتی ہیں انہیں اپنی جان پر نہیں لینا چاہیے، اس سے صرف مریض فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
ماہر نفسیات ڈاکٹر صداقت علی، اسی موضوع پر آپ کی آرا بھی شامل کر لیتے ہیں۔
میرا نام محمد عمران ہے اور میں ضلع مردان سے یہ پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جہاں تک نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کا تعلق ہے، تو میرا ان طالب علموں کے بڑوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب وہ ہاسٹل لائف شروع کر رہے ہوتے ہیں، تو مہربانی کر کے تقریباً ہر مہینے بعد ان کے ہاسٹل وزٹ کیا کریں اور بذات خود ان کی سرگرمیوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ خدارہ ان کو ماحول کے رحم و کرم پر مت چھوڑے۔
سامے کی رائے آپ نے سنی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی کلدم جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ کیچ اور ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے جانے والے نئے آپریشنز کے دوران ہلاکتیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ تاہم سرکاری حکام نے سیویلین آبادیوں کے خلاف آپریشنز کے الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیر محمد بگٹی کے مطابق، یہ آپریشن ڈیرہ بگٹی کے علاوہ ایران سے متصل ضلع کیج کے مختلف علاقوں میں کیے جا رہے ہیں۔
ڈیرہ بگٹی کا آپریشن آج چوتھے روز میں داخل ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے آپریشن میں 7 افراد شہید ہوئے، 2 خاندان متاثر ہوئے، ان میں ان کی بیوی، بچے، بیٹے شامل ہیں۔
جب ان الزامات کے حوالے سے میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سلیم خان کوسا سے رابطہ کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ ڈیرہ بگٹی میں آپریشن نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیچ میں آپریشن ان شرپسندوں کے خلاف ہو رہا ہے جو کہ سیکورٹی اہلکاروں پر عملے میں ملوث تھے۔
کیچ کی ترقی کو پچھلے دنوں کیچ میں جو ہے ایف سی کے اوپر وہ جو ایک واقعہ ہوا، ایف سی کے لوگ شہید ہوئے،
تو اس طرح کے چھوٹے لیول کے آپریشن جو چل رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف وہ بھی کیچ کے لگے.
سرکاری حکام نے سویلین آبادیوں کے خلاف آپریشنوں اور لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزام کو بھی مسترد کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بی بی سی اردو سروس کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ ہم سے انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں ٹویٹر پہ بھی فالو کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈز کے تحت کرائے جانے والے کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران رشوت لینے اور اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے پر 3 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں. ان افراد میں پاکستانی کھلاڑی ناصر جمشید، یوسف انور اور محمد اعجاز شامل ہیں. ان افراد کو 15 جنوری 2019 کو مینچیسٹر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے پاکستان سپر لیگ کی 6ویں ٹیم ملتان کنسورشیم خرید لی ہے. پی ایس ایل کی 6ویں ٹیم تقریباً 73 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی، جس کے مالکانہ حقوق 7 سال کے لیے ہوں گے. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے. تازہ رینکنگ کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے لیگ اسپنر یاسر شاہ 1 درجہ تنزلی کے بعد 10ویں پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ محمد عباس 4 نمبر پر ہیں. کیوی بیٹسمین کین ولیمسن 2 اور آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ 3 نمبر پر ہیں. پاکستانی بیٹسمین اظہر علی کا نمبر 10 ہے اور آل راؤنڈرز میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن پہلے، انڈیا کے روینڈرا جڈیجا 2 اور جنوبی افریقہ کے ورنون فلانڈرا 3 نمبر پر ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف 2 طرفہ سیریز کے معاملے میں بھارت کے دعوے پر مقدمے کا 60% خرچہ ادا کرے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کی ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی سی سی آئی کی جانب سے کم اخراجات کا اعتراف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پی سی بی کا کیس میرٹ پر تھا. میٹروپولیٹن پولیس نے بی بی سی اسپورٹس کو بتایا ہے کہ وہ فٹ بال کلب آرسنل کے ساتھ مل کر اس شخص کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے جو ٹاٹنہم کے فٹ بالر ڈیل الالی پر پلاسٹک کی بوتل پھینکنے میں ملوث تھا. یہ واقعہ گزشتہ شب ایمریٹس اسٹیڈیم میں ای ایف ایل کپ کے کوارٹر فائنل کے دوران پیش آیا تھا.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایک نظر ڈال لیتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر. آپ اپنی قسمت کیسے بدل سکتے ہیں؟ زندگی میں کامیابی نصیب کی بات ہے یا آپ کے اختیار میں ہے؟ کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوش بخت کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ خود سے یہ سوال کر رہے ہیں تو آ جائیے بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر، جہاں ان سوالوں کے جوابات آپ کے منتظر ہیں. تحریر بہت دلچسپ ہے، ضرور پڑھیے گا. اور اب ذکر کرتے ہیں پی ایس ایل کا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے پی ایس ایل کی 6ویں ٹیم 6.3 ملین ڈالرز میں خرید لی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. بختاور بھٹو زرداری نے بھی اس خبر کو کوٹ کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں سوال کیا کہ اتنی ہی رقم میں کتنی مرغیاں خریدی جا سکتی تھیں. میں نے ہمارے ساتھی طاہر عمران سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ علی ترین کی اس خریداری پر اتنے سوالات کیے جا رہے ہیں.
اب دیکھیں، علی ترین کے نام کے ساتھ لگتا ہے ترین، اور ترین نام لگنے کے ساتھ آپ ایک پوری وہ جو پاکستان کی بلیک اینڈ وائٹ قسم کی سوشل میڈیا ڈومین ہے، جس میں ایک پارٹی ورسز دوسری پارٹی اس میں آ جاتے ہیں. تو مثلا مرتضی علی شاہ جو جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کا فریش گریجویٹ 6.3 ملین ڈالر کی ایک پی ایس ایل ٹیم خرید لیتا ہے، جو کہ تقریباً 1 بلین روپے کے برابر بنتی ہے. اس کی انکم کے بارے میں کسی نے کوئی نہیں پوچھا، کوئی رسید نہیں مانگ رہا. ایگزیکٹلی، تو کہہ رہے ہیں پیسہ کہاں سے آیا علی ترین کے پاس. لیکن پی ٹی آئی والے سارے کہہ رہے ہیں جی کانگریجولیشن علی ترین کو جنہوں نے یہ خرید لی. اون چودھری صاحب کا کمنٹ ہے اس کے علاوہ، اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بیسکلی اس سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے ہے جو جہانگیر ترین صاحب کی چلاتے ہیں. اب میں کیا نام لوں، ساری دنیا جانتی ہے ٹرینڈ کیسے بنتے ہیں. ہوپ فلی ان کے اندر جذبہ ہے تو 6ویں ٹیم لے کے آتے ہیں. یو نیور نو کہ یہ ٹیم جو ہے وہ کل اس سے بڑے بڑے اسٹار نکلیں.
اچھا جذبہ ہے تو پھر تھوڑی سی جنون کی بھی بات کر لیتے ہیں. سپر جنون، یہ ہیش ٹیگ آن اینڈ آف جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ٹرینڈ میں نظر آ رہا ہے، لیکن کبھی مثبت نظر آتے ہیں تو کبھی بہت ہی زیادہ اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، ایسا کیوں؟
اس کے دو تین چیزیں ہیں، ایک جنون کا ری یونین ہے جو ان کا علی عظمت اور سلمان کا جو وہ اگلے ہفتے جو وہ پرفارم کر رہے ہیں اس حوالے سے، اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے جو کہ جنون کے نام سے اس کے اندر بھی بہت ساری، تو یہ مکس اپ سا ہے۔
اچھا انٹرنیشنل ٹرینڈ کی بھی آپ نے بات کی، کہ تو ایک اور بھی ٹرینڈ ہے جو کہ میں نے دیکھا انٹرنیشنلی، تھنگس آئی وڈ اسٹل ڈو اف آئی ور رچ، کیا کریں گے اگر آپ بہت زیادہ امیر ہو جائیں، تو وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ پھر بھی کریں گے؟
میں ہوڈیز پھر بھی پہنا کروں گا،
اس پہ تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔
لیکن بڑی مزے مزے کی ٹویٹس ہیں، جیسے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ برائن ٹویڈل کہہ رہے ہیں کہ وہ برطانیہ کے ایک سیاسی جماعت سے نفرت کریں گے، اور ریئل لائف پیری ڈاٹ کہہ رہے ہیں کہ شاپ دا کلیئرنس سیکشن، یعنی جب کلیئرنس لگی ہوتی کسی دکان
سے شاپنگ پھر بھی کریں گے،
ایگزیکٹلی وہ پھر بھی کریں گے، تو اس طرح کی بڑی مزے مزے کی چیزیں ہیں۔
یہ تھے طاہر عمران، اور بات پیسوں اور عمارت کی ہو رہی ہے تو مہنگی، تو شاہ رخ خان کی نئی فلم زیرو بھی بہت ہے۔ 20 کروڑ روپوں میں تیار کی گئی یہ انڈین رومانٹک ڈرامہ فلم 21 دسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے۔ اس کی کاسٹ جس میں شاہ رخ خان بھی شامل ہیں آج کل اس کی پبلسٹی میں مصروف ہیں۔ ہماری بی بی سی ہندی کی ساتھی مدھوپال وہرا نے ان سے خصوصی انٹرویو کیا، اور پہلا سوال تو یہی کیا کہ ان کے دل و دماغ میں اب کیا چل رہا ہے۔
ہاں، ہم نے 2.5 سال 200 دن لگا کر ساتھ میں رہ کر، جو ویژول افیکٹس ٹیم ہے کچھ اس میں ہزاروں لوگ ہیں، سب نے بہت محنت کر کے فلم بنائی ہے، لیکن فلم اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے امپریس کریں، وہ کہانی کی مانگ تھی کہ ویژول افیکٹس ایسے ہیوی یوز ہوں، اتنا وقت لگے۔ ابھی بہت خوشی بھی ہے، ہم نے تھوڑی بہت فلم دیکھی ہے، سب نے ایک ساتھ بیٹھ کے ابھی تک نہیں دیکھی، کل سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کاسٹ اینڈ کرو میں دیکھیں گے۔ ایک نمب اور خالی سی فیلنگ ہوتی ہے، کسی چیز کے ساتھ 3 سال رہو اور پھر اس کو ابھی فری کرنا ہوتا ہے، تو یا آئی ایم جسٹ فیلنگ اے لٹل ایمٹی۔
میں نے پرسنلی جب بوا سنگھ کا کردار جو دیکھا تھوڑا بہت ٹریلر میں، مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ وہ اپنے ادھورے پن کو بھی پوری زندگی کھلی زندگی سے جی رہا ہے بہت۔ آپ کو کیا سب سے زیادہ پسند آیا بوا سنگھ میں؟
ایکچولی آنند سر نے یہی کہا تھا کہ ہم فلم بنا رہے ہیں 3 الگ قسم کے انسانوں کی، جن میں وہ ساری کمیاں ہیں جو ہر کوئی انسان کو کبھی نہ کبھی محسوس ہوتی ہے، کبھی دلی کمی، کبھی مینٹل کمی، کبھی فزیکل کمی، کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم زیادہ خوش نہیں ہیں، ارے میں بہت ڈسٹربڈ ہوں، میں شانت نہیں ہوں، اور اس ہوڑ کے اندر ہم زندگی جینا بھول جاتے ہیں۔ سو ہماری فلم کے اندر ایک بہت اچھی کوالٹی یہ ہے کہ کوئی بھی کیریکٹر جو کم ہے، وہ آپ کو یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا کہ بتا کر سکھا رہا ہے یا ترس مانگ کے سکھا رہا ہے، کہ ہم خوشی سے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم خوش ہیں، تو اگر آپ میں بھی اس کے لیول کی کوئی کمی ہو، اور سب میں اس سے کم ہی ہوگی کیونکہ ہم فلم والے ہیں تھوڑا ایگزیجریٹ کیا ہے، تو پلیز زندگی جینا مت بھولو اس ہوڑ میں کہ میں یہ بن سکتا تھا، میں وہ ہو سکتا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔
بہترین کام کیا، اور آپ کی فلموں میں منورنجن کے ساتھ ساتھ ایک فلسفہ رہتا ہے زندگی کو جینے کا، جو بہت درشکوں کے دل کو چھو جاتا ہے، کیا اس فلم میں بھی وہی فلسفہ قائم رہے گا جو ہمیشہ آپ کی فلموں کے ساتھ رہتا ہے؟
ہاں، فلسفہ میرا ہمیشہ ایسے رہتا ہے کہ فلم انٹرٹیننگ بہت ہونی چاہیے، تو زیرو میں بہت ہنسی مذاق ہے، کامیڈی ہے، لیکن آنند سر کا ایک فلسفہ ہم سب کا ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ اپنے زندگی کے سب سے نچلے استھان پر پہنچ گئے، ایک دم سب سے کم زیرو ہو گئے، اس وقت اس کو ایسا مت لیجیے کہ زندگی ختم ہو گئی، آپ یہ لیجیے کہ یار ہم کی زندگی کو نئی شروعات ملی ہے۔ پازیٹیولی اپنے اندر بلیو کریں، دنیا آپ کے بارے میں کچھ بولے کہ آپ زیادہ چھوٹے ہو، آپ لمبے ہو، آپ سندر نہیں ہو، آپ ہم کو بھگوان نے جو روپ دیا ہے، مینٹل، ایموشنل اور فزیکل، وہ روپ ہمیں یونیک بناتا ہے، ہمیں کم نہیں بناتا۔
کیا کبھی آپ کو لگا ہے کہ کسی ادھورا پن، یا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں زندگی میں کچھ تو خالی پن ہے جسے مجھے پورا کرنا ہے؟
نہیں، مجھ کو بھگوان کی کرپا سے بہت اچھی زندگی ملی، میرا کام اچھا چل گیا، میں ہیلدی ہوں، میری بیوی، میری بہن، میرے بچے بڑے اچھے ہیں، بھگوان نے یہ قوت دی ہے مجھ کو کہ میں محنت کرتا رہوں، تو مجھے کبھی کوئی کمی ایسی روزمرہ کی زندگی میں نہیں ہے۔
تو کیا بھی اپنی فلمیں بھی دیکھتے ہیں آپ، مطلب خالی وقت پہ جب آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ میں نے اپنی فلم کو خود دیکھنا اور خود جج کرنا؟
نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھتا اپنی فلم، میں ہماری جو فلم ہے جب اب جیسے ہم کل میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا یونٹ کے ساتھ دیکھ لوں گا، پھر اس کے بعد کبھی نہیں دیکھوں گا۔
آپ نے کئی انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ میں جب بھی رہوں، میں جب بھی اس دنیا سے جاؤں، ہمیشہ میرے پاس کیمرے ہونے چاہیے، مطلب آس پاس ایک کیمرے کا فیل ہونا چاہیے۔
ہاں، مطلب کیونکہ میری آبادی سال زندگی فلموں میں گئی ہے، 30 سال سے کام کر رہا ہوں اور میں 15-20 گھنٹے سیٹ پہ رہتا ہوں، اس کا میننگ یہ ہے کہ کبھی ایسا موقع نہ ملے مجھے کہ مجھے کام جو ہے میں نہ کر رہا ہوں، میں چاہوں گا زندگی بھر جب تک ہمت ہے طاقت ہے کام کرتا۔
شاہ رخ خان کی باتیں آپ نے سنی، اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات کا۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. آج شروع کریں گے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے موصول ہونے والی اس کال سے.
میرا نام محمد علی نقی ہے. ریاست کے باشندوں کے جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ریاست سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں تشکیل پاتی ہے. ایک فریق جسے عوام کہا جاتا ہے اپنی وفاداری دیتا ہے, جبکہ اس کے بدلے میں ریاست جان و مال اور رہائش و مناسب خوراک حاصل کرنے کے اسباب مہیا کرتی ہے. کراچی میں کچھ ہی عرصہ قبل کی بات ہے, دو بچے مضر صحت کھانا کھانے سے چل بسے, جس کی وجہ سے عام لوگوں میں ہوٹلوں سے کھانا کھانے کے حوالے سے خوف پیدا ہونا ایک فطری بات ہے, کیونکہ جان ہر نفس کو عزیز ہوتی ہے. ریاست کی ذمہ داری صرف بم دھماکے, فرقہ وارانہ فسادات, دہشت گردی کو قابو کرنا نہیں, بلکہ عوام کے لیے صاف پانی اور بہترین خوراک کی فراہمی بھی اتنی ہی اہم ہے.
انہوں نے تو بات کی پاکستان میں فروخت ہونے والی مضر صحت کھانے پینے والی چیزوں کے بارے میں. اب سنتے ہیں کہ کاشتکاری سے وابستہ ایک سامے حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں.
میں اطلس خان بات کر رہا ہوں میاں والی سے نا. ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے کہ زراعت کا محکمہ ٹھیک ہو گیا, لیکن انہوں نے الٹا فی واٹر سپلائی یعنی کہ ٹرپائن پر ٹو ویل پر 10,000 روپے ٹیکس لگا کے یہ کسانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. پلیز یہ مسئلہ حل کیا جائے اور کسانوں سے جو واٹر سپلائی اور جو ہے ٹرپائن ان کا ٹیکس جو ہے نا اس کو ٹیکس سے اشناک کیا جائے, یعنی کہ ٹیکس ان کا نہیں ختم کیا جائے تاکہ کسان اپنی فصلوں کو بہتر طریقے سے نشو نما کر سکیں.
حکومتی سطح پر کام کرنے والے فلاحی اداروں کی جانب سے دی جانے والی امداد کے نظام کے حوالے سے شکایت کرتے ہوئے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک ہمارے سامے تھوڑے خفا سے ہیں.
گوٹ برڑا تعلقہ خیرپور ناتن شاہ ڈسٹرکٹ دادو سندھ سے حافظ محیب علی کوسو بات کر رہا ہوں. نئے پاکستان میں ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا اور پرانے پاکستان میں بھی نہیں کیا گیا, کیونکہ بیت المال اور زکوٰۃ اور انکم سپورٹ پروگرام بیوہ اور معذوروں کے لیے ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں اس کو کہاں نافذ کیا جاتا ہے. ہم گھر کے چھت سے بھی محروم ہیں اور گزر سفر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو وزیر اعظم اور سی ایم سندھ اور چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ادارے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں اس سے ہماری مدد کی جائے.
یہ تو تھے حافظ محیب علی. یہاں بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام نیاز علی جتوئی ہے, میں گاؤں بیٹے جتوئی ضلع دادو سے بات کر رہا ہوں. میرا بی بی سی سے سوال یہ ہے کہ آپ کا ای میل ایڈریس کون سی ہے؟ اب جو یہ نیا شہر بھی اسلام آباد سے شروع کیا ہے یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, اس میں بہت نالج ہے, فیس بک سے ٹویٹر سے جو بھی ناظرین بات کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے. برائے مہربانی اپنی ای میل ایڈریس بتائیے گا, شکریہ.
ہمارے اسلام آباد سے پیش کیے جانے والے سیربین کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. نیاز علی صاحب, آپ نے پوچھا ہے کہ بی بی سی اردو سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو جناب ہم سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے بی بی سی اردو کا فیس بک صفحہ, جس پر آپ اپنی رائے ہمیں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی صبر احمد کو دیجیے اجازت. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75.
پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کون سے موضوعات آپ کے خیال میں سیرپین میں شامل ہونے چاہیے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارا صفحہ بی بی سی اردو حاضر ہے. اس کے ساتھ ہی سیرپین کا وقت ختم ہوا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھی نازش سفر اور پروڈیوسر ہارون رشید. تکنیکی معاملات سنبھالے اسرار الحق نے. نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور آخر میں عالمی خبروں کی شہ سرخیاں سنیے ہدا اکرام سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام سے امریکی افواج کی واپسی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے ایران, روس اور شام کی دولت اسلامیہ کے خلاف مقامی لڑائی کا حصہ بننے کی توقع نہ کی جائے. برطانوی دارالحکومت لندن کے گیٹ وک ایئرپورٹ پر دو ڈرونز کی اڑان کی اطلاعات کے بعد فلائٹ آپریشن کو معطل کر دیا گیا ہے. گیٹ وک ایئرپورٹ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلائٹ آپریشن کی معطلی جمعرات تک جاری رہ سکتی ہے. ایران نے البانیا کی جانب سے قومی سلامتی کو خطرات کی بنیاد پر دو ایرانی سفیروں کو نکالنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے. ایران کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکی دباؤ میں آ کر اٹھایا گیا ہے, جبکہ البانین حکام کا کہنا ہے کہ یہ دونوں افراد 2016 کے البانیا اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے ورلڈ کپ میچ پر حملے کے منصوبے سے منسلک تھے. برطانیہ کے قومی اعداد و شمار کے ادارے کے مطابق گزشتہ سال انگلینڈ اور ویلز میں تقریباً 600 بے گھر افراد ہلاک ہوئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.